مقدمہ پہلے نیچے تھا پھر اونچا ہو گیا، اللہ کی ذات پہ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں، تم پہ تو زوال آئیں گے، میرے کلمے پہ زوال کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ میرا کلمہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، میرا کلمہ اس وقت بھی تھا جب نہ عرش تھا نہ لوح تھی نہ قلم تھا، اور اللہ کا کلمہ اس وقت بھی تھا جب نہ جبریل تھا نہ میکائیل تھا نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کتابیں تھیں نہ انسان تھا۔ اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے، بلند ہے۔ میں یہ بات کہہ کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ تبلیغ کی عظمت اسی طرح ہے جو پہلی صدی میں تھی، ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کا کام پست ہو گیا، تبلیغ کا کام آج بھی عمدہ ہے، آج بھی سب سے حسین ہے، آج بھی سب سے بلند و بالا ہے، ہمارے چھوڑنے سے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگوں نے نماز بھی تو چھوڑ دی، کوئی نماز کمزور پڑ گئی، لوگوں نے سچ بھی تو چھوڑ دیا تو کوئی سچ تو کوئی سچ کو زوال آ گیا، لوگوں کو زوال آ گیا۔ تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، ہے کوئی آدمی جو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت بولنے کا دعویٰ کرتا ہو؟ اس کا مطلب یہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر میرے دربار میں تم سب سے حسین بن کے آنا چاہتے ہو تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو، دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ۔ وعامل صالحا، خود بھی اس پہ عمل ہو تمہارا۔ وقال اننی من المسلمین، اور تم من المسلمین ہے، من المسلمین کا ایک مطلب جو عام بیان کیا جاتا وہ یہ ہے کہ اپنا کوئی مرتبہ نہ چاہے، اننی من المسلمین، میں بھی ایک عام آدمی، ممبر پہ بیٹھنے سے مجھے کوئی پڑھنے لگ گئے، میں بھی تمہاری طرح کا عام انسان ہوں، میں یہاں بیٹھنے کے بعد تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، نہ مقام نہ مرتبہ نہ منصب نہ آہ نہ واہ، میں بھی تمہاری طرح عام مسلمان۔ اس کا ایک مطلب اس سے بھی زیادہ حسین ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں بس، اس سے آگے میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، میرا کوئی فرقہ۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں پہ اب لکھے ہوئے ہیں، مسجدوں پہ صرف یہ نہیں لکھا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اب میں کیا نام لوں؟ اب نام تو سب آپ کو معلوم ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے نام کے کتبے لگائے ہوئے ہیں، کہ مسجدوں کو بھی اپنے ساتھ منسوب کر دیا جبکہ مسجدیں اللہ کے ساتھ منسوب تھی۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق۔ وہ تھی زبیدہ، اور زبیدہ سے ویسے بھی عشق تھا، اور تھی بھی خاندان کی، تو پڑ گئے پسو، اب کیا ہوگا، رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، سارا خاندان ہی میرا مخالف ہو جائے گا، میں کیا کروں؟ سارے علماء کو بلایا، کہا بھائی اب فتوا دو کیا ہوگا؟ سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، ایک ہی شکل ہے کہ تیری ملک سے نکل جائے، اور اس کا ملک تو فیصلہ آباد تک بھی تھا، کشمیر اور بھوپال پر ہارون رشید کی سلطنت کے دائرے میں تھے، تو اب کوئی جہاز تو ہے نہیں کہ اس پہ بٹھا کے اس کو دلی پہنچا دیا جائے۔ تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، تو ہارون رشید نے کہا کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہیں، یعقوب ان کا نام ہے، یعقوب ابو یوسف کے نام سے جو مشہور ہیں، ابو یوسف سے مشہور ہیں، یعقوب نام دھوبی کے بیٹے تھے، بہت غریب بہت غریب، اور ان کا چند دن پہلے پڑوسی کے ساتھ عیسائیوں کا پڑوسی یہودی تھا، اس نے گلی میں دیوار بڑھا دی، آگے گلی تنگ کر دی۔ میں کہا بھائی گلی تو نہ تنگ کر، تو آگے اس نے بڑے غصے سے کہا جب تو پالکی پہ چڑھ کے آئے گا تو گھر کھلی کر دوں گا۔ میں غریب آدمی کہاں سے پالکی چڑھے گا؟ چند دن بعد یہ قصہ ہوا، ہارون نے کہا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے؟ ان کا ایک عالم ہے، یعقوب اس کا نام، اس کو بلاؤ۔ ان کو بلوایا گیا، کہاں بھائی یہ قصہ ہے، کوئی مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو سارے علماء حیران، کا جی وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہوا ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہیں، ہارون کی کوئی نہیں۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا کہ اس نے فوراً کہا کہ آج سے آپ کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے عباسی سلطنت کا، یہ عہدہ اس شخص پہ کھلا اور اسی پہ بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی چیف جسٹس نہ بن سکا، 17 برس وہ شخص بطور چیف جسٹس کام کرتا رہا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کی جان میں جان آئی، انہوں نے کہا ان کو پالکی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچایا جائے، اور جب پالکی پہ پہنچے تو یہودی کو کہنے لگے بھائی اب تو کھلی کر دے گلی میری، اس بیچارے کو پستو کو مر گئے، یہ تو ساتھ ہی واقعہ ہو گیا۔ تو ان المساجد للہ، میں یہ سنا رہا تھا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری یہ تمہاری، یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، ادھر پیچھے نماز نہیں ادھر پیچھے نماز. تو وہ کیا کہتا ہے، اننی من المسلمین، بھائی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ بصیرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بول صرف تبلیغ میں میں نے پایا ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی ذات اپنی مسلک میں تعصب کا شکار. بطور اصول میں تبلیغ والوں کی پاکدان نہیں بیان کر، کیونکہ تبلیغ تو مسلمان عام انسان کر رہے ہیں، انسان تو کمزور ہوتا ہے، اپنے اصول اور بنیادوں پر کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے. مجھے اگر آپ پرکھنا چاہیں گے تو مجھ میں تو آپ کو کروڑوں عیب نظر آئیں، اگر آپ مجھ سے اسلام کو پرکھنا چاہیں گے تو نہیں پرکھ سکتے. ایک زمانہ تھا جب پرکھا جاتا تھا، جب قرآن اور مسلمان ایک تھا، اسلام اور مسلمان ایک تھا. اب ہم دو ہو چکے ہیں، ہم کچھ اور ہیں، اسلام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں، قرآن کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں، تبلیغ کچھ اور ہے. تو اب اصول دیکھو، اصول کے یہاں حضرت علی کے قول سے مدد ملتی ہے، قرآن ارشاد فرما انظروا انظروا الى ما قال لا تنظروا الى من قال، یہ نہ دیکھا کرو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے. اگر بات حکمت کی تو لے لیا کرو، حکمت کی بات ہے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ خود عمل کرتا ہے کہ نہیں عمل کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ مراسی ہے یا سید ہے، یہ دیکھو کہ بات تمہارے مطلب کی ہے، پتہ کی ہے، حکمت کی لے لو. تو تبلیغ کو اگر آپ ہم سے پرکھنا چاہیں گے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خامیاں نظر آئیں گی، پھر آپ تبلیغ سے متناثر ہو جائیں گے. جیسے آج کا کافر مسلمان نہیں ہو رہا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہا ہے، تو آدمی چکر میں پڑ جاتا. میں اس لیے ہم جو غیر مسلم میں دعوت نہیں دیتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دے کے کس چیز پہ لائیں، آگے معاشرہ تو ہے ماحول نہیں. اور میں ایک دفعہ بنگلہ دیش سے آ رہا تھا کراچی اجتماع کر، وہاں کا اجتماع تھا، تو ایک گورا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے سوچا اس کو دعوت دوں، ویسے تو ہمارا دوست ہونے پر، میں نے کہا میرے برابر بیٹھا ہے، کل قیامت کو کہیں مجھے پکڑ لے کے تو نے مجھے دعوت ہی نہ دی. میں نے کہا چلو بات تو کروں، میں نے اس سے بات شروع، اب انگریزی مجھے بھول گئی ہے. میں نے کہا یا اللہ اتنی یاد دلا دے کہ اس کو میں بات سنا سکوں. تو خیر کوشش کرتے کرتے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ 40% کے قریب الفاظ میرے واپس آ رہے تھے، 60% پھر بھی نہیں آئے. بہرحال میں اس نے بڑی توجہ سے بات سن، وہ بڑا متاثر ہوا، پتہ نہیں شراب کہاں سے بیچ میں گھس آئی. اپنی طرف سے تو میں نے اسلام کی پاکیزگی کو بیان کرنا چاہا تھا، وہ الٹا میرے ہی گلے پڑ گیا وہ سارا مسئلہ. میں نے وہ بات چلائی کہ بھئی ہمارے مذہب میں شراب حرام، جو چیز عقل کو برباد کرے، ذہن کو برباد کرے، اور حدود و اقدار کو مٹا دے وہ شراب ہے ہمارے مذہب میں حرام. وہ ایسے بیٹھا میری بات سن رہا تھا، ایسے جب میں نے کہا نا شراب حرام ہے تو ایسے ہوا، میں نے کہا اے، میں نے کہا پتا نہیں اس کو بات اچھی لگی یا کوئی اور چکر ہے. میں نے کہا کیا ہوا، کہنے کا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، کاروباری ہوں، سب سے اچھی شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں. اس کے بعد میری ساری تبلیغ ختم ہو گئی. پھر میں نے پینترا بدلا، میں نے کہا بھائی تو ہمیں دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھ، تو ہمارا قرآن ہے اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہوا ہے، تو وہ لے کے پڑھا کرو، اللہ سے کہا کر یا اللہ میرے اوپر حق کو واضح کر. تو میں وہاں آ کے ڈھیر ہو ہتھیار ڈال دیے کہ میں کیا کروں، میں اس کو نہیں لا سکتا اس چیز. وقال اننی من المسلمین، وہ کیا کہتا ہے، میں مسلمان ہوں، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں، میں مسلمان، میرا کوئی اور تعارف نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ میری پہچان نہیں، اسلام کے ساتھ میری پہچان. ایک دفعہ میں بس میں آ رہا تھا تو ایک میرے برابر میں ایک شخص بیٹھے، وہ کہنے مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ میں نے کہا چاچا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. میں نے کہا بچہ میری اتنی عمر گزر گئی، یہ جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں، تم پہلے ہو جس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں مسلمان کا میرا تو میرا کلیا ٹھار چڑھیا. تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، مجھے یہ مطلب بڑا خوبصورت نظر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی خود بھی عمل کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، بھائی میں مسلمان ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. یقیناً مسلک جدا ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے، بعض چیزیں واضح کر رکھی، بعض چیزوں کو اس طرح بیان کیا ہے، ایک اس کا ایک مطلب بھی بن سکتا ہے دوسرا بھی بن سکتا ہے. میں قرآن میں آتا ہے کہ المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, طلاق والی عورت تین قروء انتظار کرے. قروء عربی زبان میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہارت کو بھی کہتے ہیں. تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس سے میں مراد لیتا ہوں حیض تو وہ بھی سچا ہے, دوسرا کہتا ہے میں اس سے مراد لیتا ہوں طہارت تو وہ بھی سچا ہے. تو جن چیزوں میں شریعت نے مراد کو واضح نہ کیا ہو اور جہاں ایک مسئلے میں دو حکم موجود ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود, تو وہاں خود بخود سوچ کے زاویے بدلیں گے, ترجیحات بدلیں گی, کوئی کسی چیز کو لے گا کوئی کسی چیز کو لے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر توپے تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ تم تو بالکل دین سے نکل گئے ہو. خود حضور سے براہ راست سنا ہوا مسئلہ اور سننے والے صحابہ سنانے والے نبی. میں تو جب آپ سے حضور کی بات کرتا ہوں تو میرے اور حضور کے درمیان 31 واسطے ہیں, تو مجھے تو یقیناً کھنگالنا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا, سمجھ میں ہزاروں خدشے ہوں گے پتہ نہیں میں صحیح سمجھا نہیں سمجھا. 31 واسطوں سے ہم تک حضور کا علم پہنچا ہے, 31 واسطوں سے, تو اس میں تو عین ممکن ہے کوئی بات اوپر نیچے ہو. لیکن یہاں تو حضرت عمر, یہ صحابہ نے براہ راست ہمارے نبی سے سنا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. فوراً صحابہ نکل کھڑے ہوئے, راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا تو لوگوں نے, بعضوں نے کہا بھائی نماز پڑھو وقت تنگ ہو گیا, دوسروں نے کہا وہیں جا کے پڑھیں گے, حضور نے کہا تو وہیں پڑھنی, انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی, وہ کہنے لگے ہو جائے ہمیں اس سے کیا کر, رسول اللہ نے کہا تھا وہیں پڑھنی, وہ کہنے لگے بھائی رسول اللہ کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچو, یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو, کہ ہم یہ نہیں جانتے آپ نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھو. تو نبی کے منہ سے براہ راست سن کر دو جماعتیں اہل حق کی ہو گئیں, اور کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے, انہوں نے وہیں اتر کے وضو کی یہ نماز پڑھی, دوسرے چلتے رہے ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر, 7 میل دور تھا اور اس پہلے سے عصر کا وقت ہو چلا تھا جب حکم آیا کہ ابھی نکلو, تو انہوں نے جا کے پہلے عصر قضا پڑھی پھر مغرب پڑھی. جب اگلے دن حضور تشریف لائے تو دونوں نے اپنا قصہ پیش کیا, دونوں میں سے ایک سچا ہوگا, دونوں میں سے ایک سچا ہوگا. یہ کہتے ہیں نا ہم حق پر ہیں اور حق تو ایک ہی ہوتا ہے, لہٰذا ہم سچے تم سب جھوٹ, ہم سچے تم سب جھوٹ. ہر کوئی کہتا ہے 72 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی باقی دوزخی, وہ جنتی میں ہوں باقی سارے دوزخی. ہر ایک کے پاس تو یہ چکر ہے, تو بس ہم جنتی ہیں باقی سارے دوزخی. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, کل امتی وستفترق امتی, یہ جو لفظ امتی ہے یہ جو بتاتا ہے کہ چاہے وہ دوزخ میں بھی چلے جائیں گے تو بھی ایک دن بخشش ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طبقہ سیدھا جنت میں جائے گا, 72 دوزخ میں جائیں گے, لیکن دوزخ میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے سزا بھگت کر وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. کلہم فی النار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے. ایمان کی رتی نہیں, کوئی ایک گرام کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے مائکرو گرام کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے نائنو گرام, یہ تو فرضی وزن ہے نا, اس کو تو ہم تول بھی نہیں سکتے. نائنو گرام کا کوئی کروڑواں حصہ ایمان بھی دل میں اٹک گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے, ٹھیک ہے سزا دے گا اپنے قانون کے تحت, جس کو چاہے معاف کرے, سزا دے کر بھی جنت میں پہنچائے گا. تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوگی چونکہ علم کی کمی ہے اور تحقیق بھی کوئی نہیں, اور ہمارے ہاں قصے کہانیاں زیادہ چلتے ہیں, اور علم کو تحقیق اور جستجو کے ساتھ پڑھنے کا نہ رواج ہے نہ سلیقہ ہے. تو چند ایک جو جان مارتے ہیں ان کی سنشنوائی نہیں ہوتی کہ دنیا بھری پڑی ہے, کسی کو تحقیق کا شوق ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جس نے جو بات چلا دی وہی چل پڑی, جیسے چلا دی ویسے چل پڑی. کسی بات کو حضور تک پہنچانا ثابت کرنا پڑے گا, پھر اس سے آگے مراد کو لینا پڑے گا. تو کل اگلے دن حضور آئے, اگر یا رسول اللہ ہم نے قضا نہیں کی تھی ہم نے وقت پہ پڑھی, دوسرا نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہاں آ کے پڑھی, پہلے قضا پڑھی پھر مغرب ادا پڑھی, ہم میں سے کون سچا؟ تو کوئی ایک سچا ہونا چاہیے نا, چونکہ متضاد عمل ہیں. آپ نے سکوت اختیار کیا, جب نبی کسی بات کو سن کے چپ ہو جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کے درست ہونے کی, تو گویا آپ نے زبان حال سے کہا تم بھی حق پر ہو, تم بھی حق پر ہو, تم دونوں ہی حق پر ہو. تو معلوم ہوا کہ دو متضاد سمت میں بیک وقت حق ہو سکتا ہے. تبلیغ میں یہ وسعت دیکھ, اننی من المسلمین, ابھی ہم تو مسلمان ہیں, اس سے علاوہ ہمارا کوئی تعارف کوئی. البتہ یہ بات ضرورت کرتے اس کام کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے, اگر علم میں کمی ہوگی تو اس کا تعصب آ جائے, پھر اور کاموں کی حقارت آ جاتی. حالانکہ تبلیغ کے اصول میں سے ہے کہ نہ اس میں تنقید ہے, نہ تردید ہے, نہ تقابل ہے, نہ تنقید ہے, نہ کسی کوئی بھی دین کے کام کرنے والے کی پر تنقید مت کرو, اس کی تردید مت کرو, اس سے تقابل مت کرو کہ تم غلط ہم صحیح ہیں, اور اس کی تنقید یعنی اس کی حقارت دل میں مت لاؤ. یہ اصول ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ تبلیغ ایک عمومی کام بن چکا ہے, لاکھوں کا ریلا ہے جو چل رہا ہے, لہذا اس میں بازے مبالغے کی باتیں بھی ہو جاتے ہیں, تعصب کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, اوروں کی ایسی نفی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں, بس کام ہی تبلیغ ہے, تبلیغ کے سوا کوئی کام ہی نہیں. اس قسم کے جملے میں بھی سنتا ہوں, لیکن میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ یہ جملے غلط ہیں, یہ جملے صحیح نہیں ہیں, ان کا مفہوم صحیح نہیں. تبلیغ نے والے تو چھ نمبر بیان کرتے ہیں, چھ نمبر کے علاوہ دین کہاں سے سیکھا جائے؟ مدرسے بنانے پڑیں. تبلیغ والے چھ نمبر بیان کرتے ہیں, اب قرآن کہاں سے سیکھا جائے؟ تو مکتب بنانے پڑیں گے. اور تبلیغ والے خالی نظریاتی طور پہ بیان کرتے ہیں, عملی طور پر تو وہ خود اس میں جا کے کرنا ہے, تو بازار کا دین اسے الگ سیکھنا پڑے گا, تجارت کا دین, گھر کا دین, یہ تو ہم سب کچھ نہیں سکھاتے, ہم تو یہ سب کچھ نہیں سکھاتے, ہم تو تیار کرتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے. تو تعصب انسان کی فطرت میں ہے, لیکن میں آپ کو تبلیغ کا اصول بتا رہا ہوں کہ اس میں تردید نہیں, تقابل نہیں, تنقیص نہیں, تردید نہیں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر. اپنی بڑائی نہیں کہ ہم سپیریئر ہیں, یہ نہیں ہے. اس لیے تبلیغ کا ایک نمبر ہے تصحیح نیت, پانچواں نمبر ہے نیت کو ٹھیک کرنا, تصحیح, اخلاص نہیں ہے. پانچواں نمبر تبلیغ, تبلیغ کا پانچواں نمبر ہے تصحیح. اور تصحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز بار بار بگڑ رہی ہے تو بار بار اس کو ٹھیک کرنا, بار بار اس کو ٹھیک کرنا, بار بار اس کو ٹھیک کرنا. تو ہمیں تو مولانا الیاس صاحب نے یہ سکھایا کہ کبھی بھی اپنے عمل کا دعویٰ نہ کرنا, ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ میری نیت خراب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میری نیت خراب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میری نیت درست نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور نیت کا ٹھیک ہونا ایک ایسی چیز ہے جو موت سے پہلے حیا نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں چل سکتا, لہذا موت تک اپنی فکر کرو. اوروں پر تنقید خود بخود اٹھ جاتی. تبلیغ سب سے عظیم کام ہے, صرف یہی کام ہے یہ بات غلط ہے. تبلیغ سب سے عظیم کام ہے یہ بات قرآن. احسن کا مطلب یہ ہے کہ اور کام حسن ہیں یہ احسن ہے, یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی کام ہی کوئی نہیں. بھائی ہم تو خود تبلیغ والے, ہم مدرسے چلا رہے ہیں, ہم تبلیغ والے ہیں, ہم قرآن کے مکتب چلا رہے ہیں, ہم تبلیغ والے ہیں, ہم لڑکوں کو ترغیب دیتے ہیں جاؤ بھائی کالج پڑھو, یونیورسٹی پڑھو, ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلو, صحیح طریقے پر تجارت کرو, صحیح طریقے پر زراعت کرو. ومن احسن, سب سے حسین بول ہے تبلیغ, دو شرطوں کے ساتھ, عامل صالحا, خود بھی عمل کرتا ہو, وقال اننی من المسلمین, اور اسلام تک رہتا ہو, آگے نہ جاتا ہو, آگے نہ جاتا ہو. یہ بات اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو سجھائی, وہ اگر مسلک پہ چلتے تو یہ کام صرف حنفی مسلک کے لوگوں میں ہوتا, آگے نہ جاتا, اس سے آگے نہ پھیلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس میں متوجہ کیا صرف اس ایک صفت کو زندہ کرنے کی وجہ سے, اننی من المسلمین. اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب نہ اہلوں کے پاس چیز آ جائے تو حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کر. تو اب مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بھی ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہے دنیا خالی نہیں, لیکن اکثر جو ذہن سازی ہوتی ہے تو فرقے اور مسلک پر ہوتی ہے. تو آگے جو نوجوان ہیں آپ دیکھیں گے جو انجمنیں بنی ہوئی, جماعتیں بنی ہوئی طلبہ کی, وہ اس کے پیچھے وہ ذہن کار فرما ہوتا ہے, کوئی کس نام سے, کوئی کس نام سے, کوئی کس نام سے, اس کے پیچھے وہ جراثیم ہیں جو انجیکٹ کیے گئے, اور یہ معصوم ذہن تھے دین کے لیے آتے، پتا کوئی نہ تھا ان کو قبول کر لیا. تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دربار میں تم نے حسین بننا ہے تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو، یہ احسن ہے احسن. چونکہ ادھر ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے حسین عمل کر کے کون آتا ہے. تو جب ہم قرآن کی اس آیت کو ساتھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا بھائیو اللہ کی مان لو اور اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تو یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے حسین بنا دیتا. عمل صالحان کی جو شرط ہے یہ کمال کی ہے. یہ شرط، ایک شرط ہوتی ہے قید، ایک شرط ہوتی ہے کمال. قید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط ہوگی تو عمل قبول ہے، یہ شرط نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہے. اور کمال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شرط ہوگی تو عمل پورے کمال کے ساتھ قبول ہوگا، اور اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو وہ ادھورا عمل بھی قبول ہو جائے گا. جیسے نماز کے لیے وضو شرط کمال کی نہیں بلکہ قید ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک دفعہ کلی کی، ایک دفعہ منہ دھویا، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ پاؤں دھویا، تو اب وہ تین دفعہ جو دھونا تھا وہ کمال تھا، اور یہ جو دھونا ہے یہ قید ہے کہ اس سے نیچے تو فرض ادا نہیں ہوتا، اتنے سے فرض ادا ہو گیا چلو تمہاری نماز ہو جائے گی. عمل صالحان کی جو شرط ہے یہ وہ شرط نہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہماری تبلیغ مردود ہو جائے گی. تبلیغ کے مردود ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک نیت خراب، ایک حقوق العباد کی خرابی. اگر حقوق اللہ کھا گیا تو تبلیغ مردود ہو جائے گی، اللہ تو قبول کر لے گا، لیکن جب قبول کرنے کے بعد کہے گا بندوں کے حق ادا کر، تو حق ادا کرنے کے سامان تو پاس ہوں گے نہیں، تو اللہ کہے گا آؤ بھائی اس کی نیکیاں لے لو، اور تبلیغ اوروں کے پاس چلیے خالی ہو جائے گا، تبلیغ اوروں کے پاس چلیے خالی ہو جائے گا. یا تبلیغ مردود ہوگی، کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہر عمل کی بات بتا رہا ہوں، جب نیت میں کھوٹ ہو، نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے. عمل نیت صحیح کے ساتھ کیا لیکن لوگوں کے حق مارے تو وہ عمل مردود اس طرح ہوگا، مقبول ہو کے مردود ہو جائے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے لیکن تو نے ان کو گالیاں دی، ان کے حق مارے، تو نے ماں کو تنگ کیا، تو نے باپ سے بدتمیزی کی، تو نے بھائی کا حق مارا، تو نے پڑوسی کا حق کھایا، تو نے سود کا، ان سے رشوت تو نے لی، یہاں تو نے خیانت کیا، واپس کر. واپس کرنے کے لیے پیسہ تو ہے نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی، تو نمازیں بھی گئیں، روزی بھی گئے، حج بھی گیا، زکات بھی گئی، تبلیغ بھی. ایک یہ وجہ ہے، دوسری وجہ نیت کا کھوٹ، نیت خراب ہو تو بھی عمل مردود ہو جاتا ہے. عمل صالحان کی شرط کمال کی ہے کہ اگر تم دعوت دیتے ہوئے خود بھی عمل کرو گے تو تم کامل درجے کے مسلمان ہو، لیکن اگر تمہارا ذاتی عمل نہیں بھی تو بھی تمہیں دعوت دینا تم پہ فرض ہے، کہ اس کے لیے خود عمل کرنا کی شرط اللہ نے نہیں لگائی. آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کوئی مجھ سے پانچ باتیں لے لے، خود عمل کر لے یا کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. من یا خزانی اولی الکلمات فیعمل بهن، کوئی ہے مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لے، خود عمل کرے یا کسی عمل والے کو بتا دے. معلوم ہوا کہ کسی اور کو بتانے کے لیے خود عمل شرط نہیں، ورنہ آپ کہتے ہے کوئی مجھ سے پانچ باتیں لے لے، پہلے خود عمل کرے پھر اوروں کو بتائے. آپ نے کہا یا خود کر لے یا کسی عمل والے کو بتا دے. تو اس سے پتہ چلا کہ اوروں کو بتانے کے لیے خود عامل ہونا شرط نہیں. کسی لڑکے نے خدا نہ خواستہ اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ اوروں کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود تو پڑھی نہیں، اوروں کو کیسے دعوت. یہ بات تھوڑی سی واضح کرنے کی، چونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرو، اس تبلیغ کا کیا فائدہ، خود تو عمل ہے نہیں اوروں کو کیا تبلیغ کریں. اور اس پر ایک گڑ والی حدیث بھی سناتے ہیں کہ ایک عورت آئی تھی حضور کے پاس کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو کہیں گڑ نہ کھایا کرے. تو آپ نے کہا تو کل آ جانا، وہ کل آ گئی. تو آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھانا. تو اس نے کہا آپ یہ بات کل کہہ دیتے تو آپ نے کہا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. یہ حدیث خوب مشہور ہے، حدیث نہیں یہ جھوٹا قول خوب مشہور ہے. پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ گڑ تھا کہاں مدینے میں، مدینے میں تو روٹی کو نہیں تھی، گڑ کہاں سے آ گئی. دوسری بات یہ کہ گڑ خالص پنجاب کی سوغات ہے، میں سارا جہان پھرا ہوں، جہاں بھی گڑ ہے یہاں کے لوگوں نے سکھایا ہے جا کر، گڑ کہیں نہیں بنتا تھا. گڑ جو ہے نا یہ بر صغیر کی چیز ہے، پوری دنیا میں گڑ کہیں نہیں تھا، گڑ یہاں سے گیا جہاں بھی گیا ہے. تو علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بات غلط ہے. اچھا اور گڑ کھانے میں مطلب کیا تکلیف ہے؟ کوئی وہ سارا دن بیٹھ کے قلم چلاتے تھے جو گڑ کھانے سے تکلیف ہو، تو دس من گڑ کھا جائے تو بھی کچھ نہ ہو، بس تلوار اٹھانی ہے صبح سے شام تک جو آدمی لڑے وہ پڑے۔ ہاں جی، ایک آدمی اس زمانے میں پورا اونٹ کھا جاتا تھا، ایک آدمی۔ اور یہ عبدالعزیز ان کا، یہ آل سعود کا باپ، یہ فیصل کا باپ اور یہ فات کا باپ، یہ اور ایک بکرا دوپہر کھاتا تھا، ایک بکرا رات کو کھاتا تھا۔ یہ تو ابھی کی بات ہے، 56-57 میں اس کا انتقال ہوا، 58 میں اس کا انتقال ہوا، مطلب 50s میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اگر وہ گڑ کھاتا ہے تو اس میں کباہت کیا ہے؟ مجھے سمجھتا ہوں شوگر ہو جائے گا، چونکہ آج کل شوگر زیادہ ہے نا، تو ہم فوراً مانتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، کہیں شوگر نہ ہو جائے۔ شوگر ہوتی کہاں سے؟ تلوار پیدل چلنے والے کو شوگر کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ایک غلط بات چلی، ایک تو عقلاً یہ بات مانے، دوسرا اس کی سند ہی کوئی نہیں۔ میں آپ سے بات سند کر، میں جب آپ سے بات کرتا ہوں میں سند سے کرتا ہوں۔ میں نے محمد عبداللہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے خیر محمد سے حاصل کیا، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمد قاسم سے، محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اطاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے ابل مواہب شناری سے، انہوں نے محمد الرملی سے، اور انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوفی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عیسیٰ، انہوں نے عبد الاول سے، اور انہوں نے ابو الحسن سے، انہوں نے ابو محمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے، انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحیٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن۔ لہذا میں تو پورے دعوے سے کہوں گا کہ بھئی یہ بات یوں ہے، یہ یوں نہیں ہے، چونکہ میرے پاس تو سند ہے۔ اب آپ ڈائجسٹ کی حدیث لما کے مجھے دکھائیں، پتہ نہیں کس علامہ کتنے، ایک تو پاکستان میں علامہ کہلانا بھی بڑا آسان ہے، تھوڑی تقریر آپ کو آتی ہو، کچھ آواز بھی اچھا ہو، سر لگانا آتا ہو، اب علامہ بن جائیں گے۔ امام غزالی کا آپ کو کہیں گے غزالی دوراں رازی زماں طوطی پاکستان بلبل ہندوستان، پتہ نہیں کیا کیا لقب لگا دیں، بس آپ کو سر مل جائے، کیونکہ آگے بیٹھے ان کو آتا ہی کچھ نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا کہہ رہا۔ ایک دفعہ ایک ذمہ دار مجھ سے کہنے لگا، مول صاحب آج تھی عربی پڑھ دو، اپنے کو گھر گھر کے بڑھائی جانے ہے بھی صحیح۔ تو چونکہ ہمارے ہاں علم کی نہ جستجو نہ ذوق، لہذا جو جیسے مرضی کہہ دے۔ کبھی حضور نے تقریر کے دوران گا کے تقریر نہیں کی، کبھی بھی آپ نے گا کے تقریر نہیں کی۔ آپ ذرا چلے جاؤ مسجدوں میں، دیکھو ہر خطیب گا گا کے بول رہا ہوگا، کوئی 100 میں ایک نظر آئے گا جو سنجیدگی اور متانت سے بات کر رہا ہو، ورنہ گا گا کے گا گا کے، اور سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھائی ہمیں ساری دنیا میں دعوت کے کام کو لے کے جانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اوروں اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے چلنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بات پہ عمل نہیں ہے اس کی بھی دعوت دینی ہے، یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ جو ہمارے ماحول میں خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو کہتے ہیں کیا فائدہ اس کا، یہ بات کو واضح کرنا چاہتا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرد جرم لگا رہا ہے، نمبر ایک اس کو دیکھو یہ آخرت کا منکر ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ جو آدمی یتیموں کو دھکے دے، ان کو کھانا پانی نہ پوچھے، تو پھر اس کو تو اوروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹی کھلاؤ، کیونکہ وہ خود نہیں کر رہا، وہ خود نہیں کر رہا، تو اوروں کو اس کا کہنا بنتا ہی نہیں، جو ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ اب تیسری فرد جرم سنے، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ایسا ظالم ہے نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی اور کو کہتا ہے کہ تو کھلا دے۔ تو اگر خود عمل کرنا شرط ہوتا تو تیسرا جرم اس پہ لگتا نہیں، وہ تو خود نہیں کھلاتا تو اوروں کو کہنا اس پہ کیسے فرض ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ خود کھلاتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے کہ کھلاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جو یہ ایک مفروضہ قائم ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہو جاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بات چلی ہے، بعض اعتراض بھی ہوتا ہے، اپنے پہلے عمل تو ٹھیک کرو۔ اور لڑکے نے مجھے ترغیب دی تھی کہ تو مدرسہ کالج چھوڑ دے، مدرسے میں چلا جا، وہ تو دکاندار تھا، اگر میں اسے کہتا پہلے تو اپنا عمل تو ٹھیک کر, مجھے کہتا میں عالم بنوں, تو پہلے جا عالم بن پھر مجھے آ کے کہنا عالم بن, تو میں اپنے پاؤں پہ کتنی بڑی کلہاڑی مارتا. بہت سی باتیں آدمی خود نہیں کر سکتا, کسی کرنے والے کو بتائے. ایک کمزور آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, آپ جیسے جوان کو کہہ دے بیٹا تہجد پڑھا کر, آپ نے شروع کر دی تو آپ کا تو اس کا تو آپ کے عمل میں کھاتا کھل گیا. تو یہ میں بیچ کی بات بتا رہا ہوں, نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہونا ہو جائے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے عمل کو چھٹی دے دی, نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت دینے کے لیے عمل شرط ہے, بیچ کی بات ہے. خود بھی عمل کرو, دعوت بھی دو, اوروں کو تیار کرو, اور خدا ناخواستہ خود عمل نہ بھی ہو تو بھی اوروں کو دعوت دو. اور سے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں پھر بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل پر ایک آزمائش آئی, وہ آزمائش ایسی تھی کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے تو آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا امتحان آیا تھا. قرآن کے بارے میں, قرآن کے عقیدے کے بارے میں بہت بڑی تحریف ہونے والی تھی کہ اس ایک شخص نے ڈٹ کے پوری امت کو نکال لیا. تو تین دن مناظرہ ہوتا ہے.